العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووضيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات بر محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں، پروردگار عالم نبی اکرم کو مخاطب فرما رہا ہے کہ آپ زمین پر ہماری ذمہ داریاں لے کے بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے ہادی ہیں. انا علینا للہدا، ہم ذمہ دار ہدایت ہیں. ہم نے ان انسانوں کو دو چیزیں دی ہیں، ایک نبی ہے جو ظاہر میں ہے، اور ایک نبی ہے جو باطن میں ہے. دو نبی اللہ نے ہر انسان کو دیے ہیں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو دو نبی دیے ہیں، ایک نبی باطن ہے، اندر والا نبی ہے، اور ایک نبی ہے جو ظاہر ہے، جو 124,000 کی شکل میں آئے ہیں. نبی باطن کا نام ہے عقل. عقل اللہ نے دی ہے، یہ نبی باطن ہے. اس عقل کو اللہ نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ یہ عقل پہچانتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور جو چیز صحیح اور غلط ہے اس میں بنیادی چیزیں جس کی طرف اشارہ کر چکا تھا، یہ عقل پہچانتی ہے کہ کسی کا حق چھینا نہیں جاتا، یہ پہچانتی ہے. یہ انسان تو در انسان بڑا ہو جانے کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بچہ بھی پہچانتا ہے کہ حق چھینا کیسے جاتا ہے. آپ ایک چھوٹے سے بچے کو جو 12 مہینے اور 1.5 سال اور 2 سال کے درمیان کا ہے، اسے ایک بلون اور غبارہ دے دیجئے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ سے چھین لیجئے. چھیننے کے بعد وہ کچھ آپ کا کر تو نہیں سکتا ہے، مگر رونا شروع کرتا ہے. یہ روتا نہیں ہے، یہ ظلم کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہ بچے کو کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارا حق چھینا جا رہا ہے؟ اس نے رو کے بتایا میرا حق چھینا جا رہا ہے. تو اب پتہ چلا یہ اللہ نے جو ایک عقل دی ہے اس عقل کو اللہ کے اولیاء اور انبیاء اور اس کے بعد ہمارے چہارہ معصومین نے اس عقل کا نام نبی باطن رکھا ہے، اندر والا نبی۔ اور اس اندر والے نبی کے ساتھ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ اندر والا جو نبی ہے اس کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، سپورٹ چاہیے اس کو۔ اس اندر والے نبی کو سپورٹ کہاں سے ملے گا؟ اس کو سپورٹ ملے گا تو ہمارے ظاہر والے نبی سے ملے گا۔ ہم لوگوں نے وہ زندگیاں نہیں دیکھیں جن زندگیوں میں گزشتہ لوگ پیغمبر کے بزم میں تھے، لیکن بہرحال ہم تک پیغمبر نے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں جن چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا یہ نبی باطن جو اندر والا رسول ہے یہ کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ اندر والے رسول کو باہر والا رسول سپورٹ کرے گا، اور سپورٹ کیسے کرے گا؟ دو چیزیں ہیں جو پیغمبر نے کہا، تمہارے سپورٹر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہارے اندر والے نبی کو سپورٹ کریں گے، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام عترت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تمہیں سپورٹ کریں گے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے کے لیے ہمارے ائمہ طاہرین نے کوئی بیان نہ چھوڑا ہو۔ یہاں تک باتیں پہنچا دی ہیں جو ابھی تک دنیا نہیں پہنچی ہے، یہاں تک اہل بیت نے بات پہنچا دی ہے ذہنوں کو کہ اگر کوئی ایسی سواری پیدا ہو جائے، کوئی ایسا جہاد بن جائے جو زمین کی رفتار کے ساتھ چل رہا ہو، تو اس میں نہ سورج ڈوبے گا، جو کیفیت ہے وہ ایک جیسی رہ جائے گی۔ اس کے لیے بھی بیان کر دیا کہ اگر ایسی سواری پیدا ہو جائے، ایسا موقع تمہاری حیات میں آ جائے، تو تم اپنے کو مجبور نہ سمجھنا، ہمارا بیان تمہاری ہدایت کرے گا کہ تم اپنے زمین کے اعتبار سے وقت کو طے کر کے نمازوں کو ادا کر دینا۔ تو قرآن مجید اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے درمیان ایک ایسی زندہ کتاب ہے جس کتاب کے لیے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور صرف مخاطب قرار دینا چاہتا ہوں ان بچوں کو جو قرآن سے دور ہیں۔ اگرچہ اس کے جوانوں کی تعداد بہت کم ہے، بزرگوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن بہرحال مفید دونوں کے لیے ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس البم کو ضرور دیکھتا ہے جس میں اس کی فوٹو ہو، اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا جس میں اس کی تصویریں پائی جا رہی ہوں۔ قرآن مجید نے یہی بیان کیا کہ تم قرآن کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اس کے اندر تو تمہارا ذکر پایا جا رہا ہے۔ جب تمہارا ذکر پایا جا رہا ہے تو اب تم اس قرآن سے بے خبر نہ رہنا۔ پروردگار عالم نے اپنی گزشتہ جتنی بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنی بھی کتابیں اللہ نے آسمان سے نادل کی ہیں، ساری کتابوں کو پروردگار عالم نے ایک بار نادل کیا، ایک وقت میں اس نبی کو کتاب دے دی۔ لیکن پیغمبر اکرم کو جب قرآن دیا تو قرآن پیغمبر کو ایک دن میں نہیں دیا، بلکہ 23 سال کے وقفے کے بعد قرآن دیا۔ یہ 23 سال کے وقفے کے بعد قرآن دینے میں خود ایک راز چھپا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ جب کوئی آیت آتی تھی تو آیت کو لے لینے کے بعد نبی اکرم کا اصول یہ تھا، وہ انتظار کرتے تھے نہ جانے کب کوئی جبرائیل آیت لے کے چلے آئیں۔ جبرائیل کا انتظار کرتے رہتے تھے پیغمبر کہ نہ جانے کون سی آیت لے کر کے جبرائیل چلے آئیں۔ یعنی 23 سال تک پیغمبر اکرم کو اللہ نے منتظر بنایا ہے کہ تم قرآن کے آیتوں کا انتظار کرو۔ اب یہیں سے مسئلہ حل ہو گیا، اگر نبی اکرم قرآن صامت کا انتظار کر سکتا ہے تو قرآن ناطق کا انتظار ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو قرآن ناطق اور قرآن صامت، صامت کا انتظار حضرت نے کیا ہے اور ناطق کے انتظار کا حکم ہم کو دے دیا گیا ہے کہ تم قرآن ناطق کا انتظار کرو۔ تو اب قرآن مجید 23 سال کے وقفے میں آیا، لیکن اپنے محترم سامعین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ نے پیغمبر کو قرآن نازل جب ہو گیا ہے تب دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ من لدن، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں قرآن حکیم دیا۔ بس یہ 23 سال میں جو قرآن آیا اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں تاکہ بات میری واضح ہو جائے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ممبر پر آیا اور باپ لے کے بچے کو آیا، بچے نے ایک چند شعر پڑھے، باپ نے نیچے سے بیٹھے ہوئے باپ نے کہا وہ والا قطع بھی پڑھ دینا، وہ والا قطع بھی پڑھ دینا۔ اب جیسے ہی باپ نے کہا بچے نے اس قطع کو بھی پڑھ دیا، اس شعر کو بھی پڑھ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچے کو پہلے سے معلوم ہے لیکن باپ کے کہنے سے اس نے اسے پڑھ دیا۔ پیغمبر کو پورا قرآن معلوم تھا لیکن جبرائیل آتے تھے تو پیغمبر کو بتاتے تھے کہ اے رسول اللہ، آپ اللہ کہہ رہا کہ اس آیت کو سنا دیجئے، اس سورے کو سنا دیجئے، اس جگہ کو سنا دیجئے۔ معلوم ہوا جیسے ایک شاعر کا بیٹا ممبر پر آنے کے بعد سب شعر سناتا ہے، باپ کے کہنے کے بعد اس مخصوص شعر کو سنا دیتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ بھی یہی تھا کہ حضرت کو اللہ نے سارا قرآن دے دیا تھا، قلب پیغمبر پر نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے ضرورت پڑے گی، جب روٹیاں دے دی تو کہا دہر نازل ہو رہی ہے، جب انگوٹھی دے دی تو کہا انما نازل ہو رہی ہے، جب زکوٰۃ دے دی تو اس کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا پیغمبر کو اللہ نے علم قرآن پورا دے دیا تھا۔ پیغمبر اکرم قرآن کے علم سے باخبر تھے۔ اب یہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں پیغمبر کی خدمت میں پہنچا ہے، جب پہنچا ہے اب اس قرآن کی خوبی و خصوصیت ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ آج دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، بہت ماہر دنیا ہو گئی ہے، ہزاروں کیمرے اور طرح طرح کی چیزیں، اور دعویٰ کرنے والے تو دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی زمین کے اوپر چھوٹی سی چیز بھی ہے تو وہ ان کے سیٹلائٹ کے کیمرے سے وہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے ہو جائیں، میں کسی چیز کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا تو ہے اگر آپ اپنے گھر کے اندر کوئی نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں تو وہ کیمرہ یہ نہیں بتائے گا، آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ کیمرہ نہیں بتائے گا، آپ انیس کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں یہ کوئی کیمرہ نہیں بتائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جب زمین پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا نورو بیوتکم بتلاوت القرآن، کا اپنے گھر کو نورانی بنا دو قرآن کی تلاوت سے۔ اپنے گھروں کو نورانی بنا دو، اور یہی ایک راز ہے کہ جس وقت آسمان سے فرشتے، تو ماشاء اللہ یہاں تک تو روایت میں ہے کہ فرشتے اس کثرت سے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں، اس کثرت سے، بلکہ بعض بعض روایتوں میں تو یہاں بھی ہے کہ اب اگر امام معصوم وضو کر رہا ہے، مومن کے لیے بھی ہے کہ اگر امام معصوم وضو کر رہا ہے تو امام معصوم کے وضو کے پانی کے قطروں سے بھی ملک پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ملک کی کثرت اتنی ہے، اس قدر ملک زائد ہیں، لیکن جب زمین کے اوپر جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گزرتے ہوئے فضاؤں سے ملک فوراً متوجہ ہو کے کہتے ہیں اپنے دوسرے ملائکہ سے کہ اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یعنی جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ ایک نعمت ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں، من جملہ اس کے جو روزمرہ ہر بچے کی زبان پر جو سورہ ہے، جس کا نام ہے سورہ قل ہو اللہ۔ سورہ قل ہو اللہ کے لیے یہ معصوم امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں یہ تو صلوات تو امام زین العابدین تک پہنچے ہی گی نہیں، ایسی صلوات بھیجیے کہ بقی تک پہنچ جائے۔ تو چوتھے امام نے فرمایا کہ قرآن کو ہمارے زمانے کے جو افراد ہیں وہ اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا آنے والے زمانے کے لوگ سمجھیں گے۔ اب میں آپ سے ایک جو مثال، معمولی سی مثال دے رہا ہوں، اس زمانے میں روایتوں میں مل رہا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو وہ عمل جسم پا جائے گا، جس کو کہتے ہیں مجسم ہو جائے گا۔ اب بتائیے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ جس کیسے مجسم ہوگا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز مجسم کیسے ہوگی۔ لیکن آج کیمرے تو لگے ہوئے ہیں، آپ نے پہلو بدلا، کیمرے نے بتا دیا کہ فلاں آدمی پہلو بدل رہا ہے، وہ سمجھنے والے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں، بہت سی روایتوں کا سمجھنا آسان ہے، لیکن کل والوں کے لیے مشکل تھا۔ تو چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کہا یہ سورہ مبارکہ قل ہو اللہ ہے، کہا ہمارے زمانے سے زیادہ سورہ قل ہو اللہ کی اہمیت کو اور اس کے معانی کو آنے والے زمانے کے لوگ سمجھیں گے۔ تو معلوم آنے والا زمانہ جو ہے وہ ہمارے زمانے سے زیادہ ایڈوانس ہوگا۔ تو قرآن مجید آنے والے زمانوں کے لیے بہت زیادہ جذب کرنے والا، قرآن کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اب اس قرآن کی تلاوت کے ثواب کو بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، مگر کچھ چیزیں تو بیان ہی کر دوں۔ آج شریف بہت سے ہیں، سبھی ہم سب آپ جتنے بیٹھے ہیں سب شریف ہیں، کوئی رذیل تھوڑی ہیں بھائی، لیکن نگاہ پروردگار عالم میں شریف کوئی اور ہے۔ اللہ کی نگاہ میں شریف ہونا چاہیے، اللہ کی نگاہ میں شریف کی پہچان ہے۔ پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ اشراف امتی ہماری امت کے شریف ترین لوگ وہ ہیں حملۃ القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن سے بے خبر نہیں ہیں، جو قرآن کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع ہو جاتی ہیں، یہ سورہ وہ سورہ، عرب رسول اللہ پر یہ چار سورے فقط نادل نہیں ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کا نام یاسین، دوسرے کا نام رحمان، تیسرے کا نام ملک، چوتھے کا نام دہر، یہ چار ہی سورے نہیں، پورا 114 سورے پیغمبر پر نادل ہوئے ہیں۔ اب اگر آدمی کی زندگی میں یہ روش بن جائے کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، کہا ہماری امت میں شریف ترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو۔ اب آئیے تلاوت قرآن کے اثرات میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ قرآن کے اندر نورانیت ہے، نور ہے قرآن۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہو پاتا، لیکن قرآن میں ایک نور ہے۔ اس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک صلوات اگر آپ بھیج دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ علماء اہل سنت کے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے سید قطب۔ سید قطب نے اب تفسیر لکھی ہے، اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، واقعہ یہ لکھتے ہیں، وہ لبنانی عالم ہیں، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پانی کے جہاز سے جا رہے تھے، پانی کے جہاز سے سفر کر رہے تھے، اور سفر کے درمیان جمعہ آ گیا۔ جب جمعہ آیا تو چلنے والے جو ساتھی تھے، سوار جو تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جمعہ ہے، آپ نماز جمعہ پڑھا دیجئے۔ تو نماز جمعہ میں خطبہ بھی ہوتا ہے، تو سید خطب نے خطبہ شروع کیا۔ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک خاتون جو بالکل انگریز خاتون تھی، انگریز خاتون اس انداز کو دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہے، 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بول رہا ہے، اور وہ سنتی رہی۔ جب ختم ہو گئی نماز تو وہ ان سے ملنے آئی، اور اس نے کہا، یہ دیکھیے تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ بالکل گزری ہوئی بات ہے، بہت پرانی بھی نہیں ہے۔ وہ سید قطب کے پاس آئی اور آنے کے بعد ان سے کہتی ہے کہ میں تو آپ کی زبان جانتی نہیں، لیکن جب آپ پڑھ رہے تھے کچھ ہو تو اس میں اس وقت کچھ چیزیں ایسی تھیں، جب میں کان میں میری آواز وہ جاتی تھی تو میرے دل پر ایک عجیب سا اثر ہوتا تھا۔ جب یہ بات کہی تو اب سید قطب نے اپنے خطبے کو کے ٹکڑوں کو سنانا شروع کیا۔ جب سنانے لگے تو کہا نہیں یہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے وہ آیتیں جو قرآن مجید کی کوٹ کی تھی انہوں نے، ان کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو کہتی، ہاں یہ جو باپ پڑھ رہے تھے تو میرے دل پر اثر ہو رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ذکر للعالمین بھی ہے اور ذکر للبشر بھی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یہ کتاب وہ ہے جو بشر کے لیے نازل کی گئی ہے، جہاں جہاں انسانیت پائی جائے گی وہاں وہاں قرآن اثر کرے گا، اور اگر انسانیت نہیں ہے تو قرآن اثر نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان عرب میں ہو، عرب کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں کے اوپر جہاں بھی ذکر للبشر ہے، یہ بشر کے لیے اللہ نے ذکر بنا کے بھیجا ہے، جب ذکر بنا کے بشر کے لیے ہے، جہاں بشر ہوگا وہاں قرآن اثر کرے گا، اور جہاں بشر نہیں ہوگا، بشریت نہیں ہے، تو اب اس کے معنی کہ قرآن اثر نہیں، نہ عرب کی ہونا شرط ہے، نہ عجم ہونا شرط ہے، نہ مسلمان ہونا شرط ہے، کچھ بھی شرط نہیں ہے، بس یہ ہے انسانیت کتنی زندہ ہے۔ اگر آدمیت زندہ ہے تو قرآن اثر کرے گا، اگر آدمیت زندہ نہیں ہے تو ہو پیغمبر کو دن رات دیکھ رہے تھے، ایک سورہ 12 برس میں یاد نہ ہو سکا، 12 برس میں ایک سورہ یاد نہ ہو سکا، یعنی ایسے عرب سے تو اللہ جو ہے وہ دور ہی رکھے، مگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو 1.5-2 برس کا ہے، وہ قرآن کو پورا حفظ کر لیتا ہے۔ یعنی جہاں بشریت زندہ ہوگی وہاں قرآن زندہ رہے گا، اور جہاں بشریت مردہ ہوگی وہاں چاہے وہ 70 برس کا کیوں نہ ہو جائے، بزم رسول میں کیوں نہ ہو، صحابیت کا تاج کیوں نہ پہنے ہوئے ہو، لیکن قرآن کو حفظ نہیں کر سکتا چونکہ بشریت مردہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے لیے کہا پڑھتے جاؤ، جتنا پڑھو گے۔ افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، کہا پڑھو اور سوچو، اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والا چاہے کسی عمر کا کیوں نہ ہو، جس وقت اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، نازل کر کے قرآن پانے والے یعنی ہم لوگ، قرآن اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ جب ہم لوگوں کو دیا تو ہم اپنا مرتبہ بتاؤں کیا ہے، آپ سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کا مرتبہ قرآن کی بنیاد پر یہ ہے کہ ہمیشہ آپ مجھے انگریزی کی کتاب دے دیجیے، میں نہیں لوں گا، بھائی میں انگریزی نہیں جانتا۔ آپ مجھے مراٹھی دے دیجیے، میں کہا میں نہیں لوں گا، میں مراٹھی نہیں جانتا، فرینچ نہیں لوں گا۔ آپ اردو دے دیں گے لے لوں گا، عربی دے دیں گے لے لوں گا۔ معلوم ہوا کتاب اس کو دی جاتی ہے جو اس زبان کو سمجھ سکے، تبھی تو کتاب دی جائے گی، نااہل کو کتاب نہیں دی جاتی۔ پروردگار عالم نے قرآن دے کے بتا دیا، تم میں صلاحیت فہم قرآن پائی جاتی ہے، اگر نہ پائی جاتی تو میں تم کو دیتا نہیں۔ تو قرآن اللہ نے دے کے بتا دیا کہ تم بڑے اونچے ہو، تم میں صلاحیت ہے، تم سمجھ سکتے ہو قرآن کو، لہذا میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اب آئیے، آپ نے انبیاء کے صف میں ایک نبی کا نام ضرور سنا ہے، اور سنتے رہتے ہیں، اور بارہا سنتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید نے ان کا تذکرہ بھی بارہا کیا ہے، وہ ہیں حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کا نام برابر سنا ہے آپ نے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخصوص ایک لقب سے یاد کیا جاتا ہے، وہ کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ۔ جناب موسیٰ کو کلیم اللہ، یعنی وہ نبی جس سے اللہ نے بات کی ہے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اب آئیے، یہ قرآن جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، اس قرآن سے اللہ نے ہم لوگوں کے مرتبے کو جناب موسیٰ جیسا بنا دیا ہے۔ زیادہ برا تو نہیں لگ رہا ہے، اچھا لگے گا نا اب تو، ہاں؟ اگر کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر کہہ دیے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو، ہاں؟ اور اگر کہیں معمولی پولیس والا ڈنڈے والا ہے، اگر اس کو کہہ دیے داروغہ جی، تو اور خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یاد رکھیے کہ اگر قرآن مل گیا ہے تو ہمارا اور آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا، جتنا جناب موسیٰ کا ہے۔ اب جناب موسیٰ کو اللہ نے کیا کہا؟ کلیم کہا، کلیم۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا تم کلیم ہو، ہم تم سے مخاطب ہیں، ہم تم سے باتیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے۔ تھوڑا گڑبڑا دوں آپ لوگوں کو تاکہ توجہ ہماری طرف سے ہٹنے نہ پائے، ایسے ہٹی تو نہیں ہے۔ ہاں، امام محمد باقر علیہ السلام امام ساتویں امام ہمارے ہیں۔ ہاں دیکھیے، چونکے نا، وہی میں نے کہا تھوڑا سا گڑبڑا دوں گا تو سبھی چونک جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام تو السلام کا ارشاد ہے، ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ اور ایک صلوات ایسی بھیجیے کہ تعمیر بقیع کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام نے جو فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے باتیں کرو، اگر کسی بڑے کا اگر اس وقت کوئی فون آ جائے اور کہ آیت اللہ سیستانی بات کرنا چاہتے ہیں پریسیڈنٹ صاحب سے، وہ مجلس چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے ٹیلی فون سیٹ کے اوپر، کہ آیت اللہ سیستانی بات کرنا چاہتے ہیں، آیت اللہ خامنئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے سے گفتگو کرنے والے زیادہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مرجع وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب سے باتیں کرو، اگر تم چاہتے ہو اپنے رب سے باتیں کرو، تو فل یقر القرآن، تو قرآن کو کھول کے پڑھنا، جتنی دیر تم قرآن کو پڑھتے رہو گے تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت قرآن کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ فقط تو ابا اما نے جو ہے پڑھا دیا لہذا پڑھائیں، نہیں، اتنی دیر وہ اپنے خالق سے محو گفتگو ہے، اپنے خالق سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اب بتائیے کتنا بڑا مرتبہ مل گیا، جناب موسیٰ سے اللہ نے پانچ چھ مرتبہ بات کر لی تو کلیم بن گئے، اور اگر ہم زندگی کے ہر مرحلے میں صبح میں قرآن پڑھیں تو کلیم اللہ ہیں، دوپہر میں پڑھیں تو کلیم اللہ ہیں، شام کو پڑھیں تو کلیم اللہ ہیں، یعنی اس جیسے تو بن گئے۔ اللہ نے قرآن دے کے ہمارے مرتبے کو بڑھا دیا، کہا تم اس لائق ہو کہ قرآن کو سمجھ سکو۔ لیکن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام نے فرمایا، بعض لوگوں کے لیے فرمایا جو آپ سنتے رہتے ہیں، کہ بعض افراد وہ ہیں جن کے گلے سے قرآن اترتا نہیں ہے۔ پڑھ لیجیے نجم البلاغہ میں، کون لوگ ہیں جن کے گلے سے قرآن اترتا نہیں ہے، بس زبان چلتی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ نے دے کر کے انسان کے مرتبے کو بلند کر دیا کہ تمہارا مرتبہ بلند ہے۔ اب آئیے دوسرے رخ کی طرف، معصوم نے فرمایا، کہا جب تم ہمیشہ بڑے سے بات کرنا چاہتے ہو، خدا سے بات کرنا چاہو، تو تم قرآن پڑھ لیا کرو کہ ہم اپنے رب سے اس وقت باتیں کر رہے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو اپنے امام سے باتیں کرنا، اپنے رسول سے باتیں کرنا، تو فرمایا کہ تم دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دو۔ دعائے کمیل جب تک پڑھو گے، علی کی زبان سے گفتگو کر رہے ہو، دعائے مشلول پڑھ رہے ہو تو علی کی زبان سے تم گفتگو کر رہے ہو۔ مقام گفتگو میں انسان یا کبھی خدا سے باتیں کرتا ہے یا کبھی اہل بیت سے باتیں کرتا ہے۔ جب اہل بیت سے باتیں کرتا ہے تو دعا بنتی ہے، جب خدا سے باتیں کرتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ تو اب قرآن مجید کی عظمت یہ ہے، قرآن مجید میں نورانیت ہے، اور آپ حضرات نے بہت سنا ہوگا، میں جب آج بھی طالب علم ہوں، جس وقت جب طالب علمی کے لیے جب قم پہنچا تھا تو اس وقت تھوڑے دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، ایک ملا باقر تھے۔ ملا باقر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل الفابیٹ سے بھی بے خبر تھے، لیکن ان کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ ہمیشہ حلال روزی سے برکت ہوتی ہے، تو ان کی روزی ہمیشہ حلال تھی، اور کوئی بہت زیادہ امیر کبیر نہیں تھے۔ ان کا کام یہ تھا، جب فصلیں کٹتی تھیں کسانوں کے یہاں، جب فصلیں گیہوں کی اور جو کی وغیرہ وغیرہ کٹتی تھی، تو وہ جاتے تھے ہیلپر کے طور پر، وہ مدد کرتے تھے، کچھ چیزیں ان کو لوگ دے دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سر کے اوپر وہ مالک کا سامان لے کے جا رہے تھے، شدید دھوپ تھی۔ جب شدید دھوپ تھی تو ایک صاحب جو راستے میں ملے، انہوں نے کہا ملا باقر ایسا کرو کہ تھوڑا دھوپ بہت تیز ہے، سامنے یہ ایک مقبرہ ہے، اس میں چلو تھوڑا دم لے لو۔ کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ راضی ہو گئے۔ وہاں پہنچے سر سے انہوں نے ان کے اس وزن کو اتارا، اس سامان کو اتارا، رکھ دیا، اور کہا کہ تم تو بہت زیادہ تھک گئے ہو، بس ہاتھ پھیر دیا، اسے ہاتھ پھیرا۔ اب وہ کچھ ایسی ٹھنڈی ہوا چلی کہ وہ سو گئے۔ جب سو کے اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اب وہ محلے کے عالم دین کے پاس پہنچے، تو اب ظاہر ہے کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، دو آدمی، ایک کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، تو عالم دین نے کہا بھائی تم تو حروف بھی نہیں پہچانتے تھے، تم اس وقت کہہ رہے ہو قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ کہا میں قرآن پڑھ لوں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کیسے تم کو یہ محسوس ہو؟ کہا بس لگ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ لوں گا۔ تو کہا، انہوں نے اٹھایا اور عالم دین نے قرآن دے دیا جگہ جگہ سے، تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ خبر اتنی عام ہوئی کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے نجف میں بلوایا، آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی نے قم میں بلوایا ان کو، دیہات کا ایک دیہاتی آدمی ہے۔ اچھا، جب یہ خبر ملا باقر قم پہنچے تو ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ فیضیہ، بالکل حرم معصومہ سے ملا ہوا ہے، اور وہاں کے اوپر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے زمین کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے گرامر کی کتاب میں، ڈسکس کر رہے تھے، آپس میں مباحثہ کر رہے تھے۔ تو اس میں کوٹ کیا ہے لکھنے والے نے جگہ جگہ قرآن کی آیت کو، جب کوٹ کیا تو ان کو دیکھا تو اسٹوڈنٹس نے بلایا کہ ادھر آئیے ادھر آئیے، آ گئے۔ آنے کے بعد سے کہا کہ لیجیے قرآن پڑھیے، تو اب وہ گرامر کی کتاب تھی، کہا قرآن پڑھیے، تو اب انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن نہیں ہے. ہاں مگر جو آیت کوٹ کی تھی اس کو کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب حیرت ہوئی تمام اس وقت کے طلاب کو کہ بھائی یہ کوٹ جو قرآن کی آیت کوٹ کی ہے وہ تو مل رہی ہے ان کو, مگر بقیہ صفحے جو نہیں مل رہے ہیں. تو کہا یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. کہا جتنی چمک آیت میں ہے اس سے پہچان لیتا ہوں یہ قرآن ہے, اگر آیت میں چمک نہیں ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کوئی دوسری عبارت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اس نقطے کو محسوس کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں نے بارہا دیکھا, بارہا دیکھا. آپ سب کی زندگی میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہوگا کہ یہ تو محرم ہے نا, بسا اوقات آپ جب کسی کی دعوت کرتے ہیں تو دعوت کرنے کے وقت میں میزبان نے آپ کے لیے کھانا چن دیا, آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا بھائی یہ تو میٹھا تو میں نہیں کھاتا. ماشاء اللہ آج کل ہاں مشہور بیماری شوگر والی چل رہی ہے, کہا یہ نہیں کھاتا, کہا یہ چکنا, کہا بھائی یہ بھی نہیں کھاتا. تو اب وہ میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے کچھ تو کھا لیں, یہ کہا اچھا یہ کھا لیجئے, یہ سادی روٹی کھا لیجئے. اب وہ مجبور کر رہا کھا لو کہیں سے, ایسا نہ ہو کہ ہمارا مہمان میرے دسترخوان اور سفرے سے بغیر کھائے اٹھ جائے. کہا یہ ہم آپ جیسے انسانوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مہمان اٹھنے نہ پائے, پروردگار عالم جیسا کریم وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے فیض سے محروم نہ ہونے پائے. لہذا اس نے کوشش کی کہ اگر ٹھیک ہے تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو نا, چھوٹے سورے تو تم کو یاد ہے نا, تم سورہ الحن پڑھ لیا کرو, 100 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو. اگر تم نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیا تو سمجھ لو تم کو پورے قرآن کا میں ثواب دینے کے لیے تیار ہوں. اگر میزبان چاہتا ہے کہ ہمارا مہمان کھا کے جائے فاقے سے نہ جائے تو رب العزت نے جو سفرہ قرآن بچھایا ہے اس سفرہ قرآن کے لیے اللہ پسند نہیں کرتا یہ قرآن ہمارا یوں ہی رہ جائے. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. نہیں ایسے سے تو قرآن بھی راضی نہیں ہوگا بھائی, اس صلوات پر قرآن راضی نہیں ہوگا. اور تو قرآن مجید دیکھیں سب کی شکایتیں رد ہو جائیں گی, سب کی شکایت رد ہو جائے گی. نہیں نہیں یہ سب بالکل غلط بات ہے, لیکن شکایت پیغمبر کی رد نہیں ہوگی. پیغمبر اکرم بارگاہ الہی میں کہیں گے خدایا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو ٹھیک ہے جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اس سے مراد بہت سی چیزیں ہیں, قرآن کو چھوڑ دیا, انہیں قرآن کے اندر جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ قرآن کے اندر جتنی باتیں ہیں کسی بات کا ہم نے انکار نہیں کیا, بالخصوص قرآن میں ولایت کا ذکر ہے ہم نے ولایت کو مانا ہے. لیکن جن لوگوں نے ولایت کو چھوڑ دیا ان کی شکایت تو قبول ہوگی, رسول اللہ کہیں گے پالنے والے انہوں نے ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا, انہیں حکم ولایت چھوڑ دیا. تو جب ہم کو اللہ نے دو چیزیں دی ہیں, ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام عترت ہے, محرم عترت کے ذکر کا بھی نام ہے, محرم قرآن کے بقا کا بھی نام ہے, قرآن کے پڑھنے کا بھی نام ہے. تو نہ کبھی قرآن سے غفلت ہونی چاہیے نہ کبھی عترت کے بیان سے غفلت ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم نے کہا ہم نے نبی بنا کے انہیں بھیجا ہے, یہ نبی ہیں, انہوں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ایک کا نام تم سمجھ جاؤ گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں چیزیں. حوض کوثر پر جب انسان پہنچے گا, حوض کوثر پر جب انسان پہنچے گا یہ عجیب سمندر ہوگا. اس کو سبھی نے لکھا ہے, اپنے والوں نے بھی لکھا ہے اور غیروں نے بھی لکھا ہے۔ حوض کوثر کے اوپر جب انسان پہنچے گا تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حوض کوثر پر پہنچ کے وہاں پر دیکھیں گے کہ ارے وہاں تو، اور جو روایت کے اندر ہے کہ جو وہاں پر جام اور پیالے ہوں گے پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر، اس کی تعداد کے لیے کہ جتنا آسمانوں پر ستارے ہیں اتنے وہاں پر پیالے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے حوض کوثر کتنا بڑا ہے، وہ تو ہم نہیں بتا سکتے۔ اتنا جانتا ہوں کہ متاع دنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے۔ قلیل دنیا میں آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ ہماری یہ جو فضا ہے یہ بڑھ رہی ہے، انم وسعون، ہم بڑھا رہے ہیں۔ تو جب قلیل کی حد نہیں معلوم تو اب یہ بتائیے کہ جس کو اللہ نے کثیر کہا ہے اس کو کیسے ہم حد بتا سکتے ہیں؟ کہا اس کے ستاروں جیسے وہاں پہ پیالے رکھے، کچھ لوگ دوڑے دوڑے جائیں گے۔ اچھا، دوڑنے کی جن میں عادت ہوگی وہی تو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھنے میں کچھ کہہ گیا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، تو کچھ پہنچیں گے وہاں پر، کہیں گے یا رسول اللہ پیاسا ہوں پانی دے دیجئے، تو فرشتے آواز دیں گے اور ندا الہی آئے گی کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا گل کھلائے ہیں، انہیں پانی نہیں ملے گا، انہیں پانی نہیں ملے گا، انہیں بھگا دیجئے، انہیں پانی تو ایک قطرہ نہیں ملے گا، انہوں نے بہت آپ کے بعد نہ جانے کیا کیا کر ڈالا۔ تو عدیدہ نگرامی حوض کوثر کے اوپر علی سے ملاقات ہوگی۔ اور یہی نہیں، ہم لوگ تو، آپ تو ماشاءاللہ شوقین ہیں، ہم بالکل بے خبر ہیں۔ مرحوم قمشعی نے، جنہوں نے مفاتی کا ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری کوئی تمنا نہیں، جنت میں جانے کی بھی کوئی تمنا نہیں ہے، ایک تمنا ہے۔ کہا وہ تمنا کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو حضرت علی سے حوض کوثر پر پڑھوں، نہج البلاغہ کو حوض کوثر پر علی ابن ابی طالب سے پڑھوں، یہ میری تمنا ہے۔ جب علی پڑھا رہے ہوں گے تو جنت بھی وہی ہوگی، اور وہی کے اوپر حور بھی ہے، وہی پر رضوان بھی ہے، وہی پر سلامتی بھی ہے، وہی پر خدا کی رحمت بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عدیدان گرامی، جو وقت تھا وہ وقت اپنے خاتمے کے قریب ہے، بس آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ اللہ نے انسان کو، بالخصوص جوانوں کو، قرآن کے پڑھنے کا زیادہ اثر بتایا ہے، بہت زیادہ اثر۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے آدمی کو اثر نہیں ملے گا، ملے گا، مگر تھوڑا ملے گا۔ اس وقت آپ جتنا جوس پلا دیجئے مجھے، اور جت قدر چاہے کھلا دیجئے، مگر جوان نہیں کر سکتے آپ، جوان نہیں ہو سکتا۔ مگر انسان اگر ایک جوان ہے، اسے اچھی غذا دے دیجئے تو اس کی جوانی نکھر جائے گی۔ اب پیغمبر اکرم کا ارشاد سنیے، مگر دل لگا کے ایک صلوات بھیجئے تو میں آپ کو پیغمبر کی حدیث سنا دوں۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں وہ سن لیں۔ حضرت نے فرمایا من قرأ القرآن وهو شاب مومن، اگر کسی جوان نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وهو شاب مومن، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں ولایت علی پائی جا رہی ہو اور وہ جوان بھی ہو۔ تو اب اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو، اگر جوانی میں کسی جوان نے قرآن کو پڑھا اور علی کی محبت رکھتا ہے، تو قرآن اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائے گا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جس کے گوشت اور ہڈی میں قرآن کی آیتوں کے اثرات ہوں گے، نہ وہ زمین کے اوپر کبھی جھوٹ بولے گا، نہ ظلم کرے گا، نہ خطا کرے گا، نہ گناہ کرے گا۔ جب اس انسان کے جسم میں خون بن کر کے قرآن دوڑ رہا ہو، جب قرآن ہڈیوں پر اثر کر رہا ہو، من قرأ القرآن وهو شاب مومن، وہ اگر مومن ہے اور جوان ہے تو یقیناً اس کی جوانی قرآن کے زیر سایہ پروان چڑھے گی۔ اور اس کے لیے بوڑھا ضعیفی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس ذرا زحمت ہوتی ہے، ضعیفی میں قرآن کے حفظ کرنے میں ذرا زحمت ہوتی ہے۔ جناب فضہ کو جوان نہیں تھی، جناب فضہ جوان نہیں تھی، مگر فضہ نے 20 برس قرآن کے لب و لہجے میں بات کی۔ یعنی فضہ خاتون ہو کر کے بتا رہی ہیں کہ قرآن مرد کے لیے فقط نہیں ہے، عورت بھی اگر چاہے تو قرآن کی حامل اور قرآن کی حافظ بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید ہمارے معاشرے کی روح اور عطرت پیغمبر اکرم کا دیا ہوا عظیم تحفہ ہے، اور الحمدللہ کہ معاشرہ ہمارا اہل بیت سے بھی جڑا ہوا ہے اور قرآن سے بھی جڑا ہوا ہے، اور قرآن کیوں نہیں ہم اس سے وابستہ اور جڑے رہیں؟ اس لیے کہ ہم جس امام کے فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، گلے کے کٹ جانے کے بعد بھی اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اس امام نے گلے کے کٹ جانے کے بعد بھی کہا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ امام حسین اپنے ساتھ میدان کربلا میں جن لوگوں کو لے کے آئے تھے، وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں قرآن بھی اترا ہوا تھا اور اہل بیت بھی اتری ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس کے مصائب کے لیے عموماً پڑھا جاتا ہے آن و محمد کی شہادت کا تذکرہ۔ آن و محمد کی شہادت بس اتنا سن لیجئے کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آگ جنگ شروع ہو چکی ہے، تیروں سے صبح کی اذان کے بعد امام کے جانثار شہید ہو گئے، جناب زینب امام حسین کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ بھیا، میں نے نانا سے سنا ہے۔ کہا، بہن نانا سے آپ نے کیا سنا؟ کہا، اگر صدقہ دے دیں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو کہا، ہاں زینب، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ کہا، بھیا میں 2 صدقہ لے کے آئی ہوں، ایک صدقے کا نام عون ہے اور ایک کا نام محمد ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو آپ پر قربان کر دوں، یہ آپ کی حیات کا صدقہ بن جائیں۔ زینب نے یہ کہا، حسین نے سر جھکا لیا، کچھ نہ بولے، بہن نے اصرار کیا، آخر امام نے بہن کی فرمائش پر بھانجوں کو مرنے کی اجازت دے دی۔ دونوں ننھے ننھے بچے میدان کربلا میں گئے اور جانے کے بعد شہادت کا جام پی لیا۔ عزیزان گرامی، یہیں پہ مصائب کو یہاں کے روک رہا ہوں، ذرا آئیے ان بچوں کی شہادت کے بعد کیا ہوا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ قید خانہ شام سے زین العابدین کو یزید بلواتا ہے، اور بلوانے کے بعد یزید کہتا ہے کہ اے اہل حرم، اے سید سجاد، آج آپ کو رہا کر دیا گیا۔ جب کہا رہا کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے، اگر آپ یہاں رہنا چاہیں یہاں رہیں، جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ کہا، میں اپنی پھوپھی سے پہلے پوچھ لوں، پھر میں بتاؤں گا۔ جناب زینب کی خدمت میں آئے اور کہا، پھوپھی اماں، مجھے آزاد کر دیا گیا ہے، یہ بتائیے کہاں رہیں۔ کہا، اے بیٹا، یزید سے جا کے کہہ دو اس ملعون سے کہ ہم ابھی مدینے نہیں جائیں گے، پہلے ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے، اور میں اپنے ماں جائے کا ماتم کروں گی، مجھے ایک گھر دلوا دو۔ امام زین العابدین نے پیغام پہنچایا۔ عزیزو، جب پیغام پہنچا ہے، یزید نے اپنے محل میں ایک گھر خالی کرا دیا حسین کے ذکر کے لیے، اور اس کے بعد جب سامان لوٹا ہوا آنے لگا، عزیزان گرامی، جب جھولا آیا ہے تو جناب زینب نے جھولے کو رباب تک پہنچایا، اے رباب، یہ جھولا
لے لو تمہارے علی اصغر کا آ گیا. عزیزو جب چادر آئی ہے اٹھ کے ایک مرتبہ زندان کی طرف بڑھی, اے سکینہ اٹھو چادر آ گئی. عزیزو جب علمدار کا سر آیا تو جناب ام کلثوم سے کہا, اے ام کلثوم ارے یہ اپنے ماجائے کا سر لے لو. ارے جب علی اکبر کا سر آیا تو کہا, لیلا آؤ علی اکبر کا سر آ گیا. عزیزو شام کی عورتیں سروں کو دیکھ کے رو رہی ہے, اتنے میں ایک شامی عورت کہہ رہی ہے, ارے سب کے سر آئے, سب کے لینے والے پہنچ گئے, ارے شاید ان دو بچوں کے ماں زندہ نہیں ہے, اگر ماں زندہ ہوتی ان دو بچوں کے سر کے آنے کے بعد ان کا سر بھی تو لے لیتی. ارے جیسے ہی یہ سننا تھا زینب کبرا ایک مرتبہ آگے بڑھی, اے شامی خاتون یہ نہ کہو, ارے میں زینب زندہ ہوں, یہ میری گود کے پالے ہیں, مگر میں کیا کروں میرا ماجایا, ارے حسین کا سر آیا ہے, حسین کی ماں فاطمہ زندہ نہیں ہے, میں اپنے لال کے غم کو بھول رہی ہوں, میں فاطمہ کے لال کا ماتم کر رہی ہوں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ.